قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بدعۃ الرسول فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على الحسن المجتبی والحسین المظلوم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، بحول و قوۂ الٰہی اور آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایات کے تحت یہ سلسلہ معارف قرآن کا جاری ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کے بعض معارف کو اور بعض سورہ کے تحت بحث کریں۔ کچھ سورہ جن کی ہم بحث مکمل کر چکے ہیں، آج ان کے بعد سورہ فیل کو میں نے عنوان بنایا ہے، اس لیے کہ آج کی اس نشست میں ہماری نظر میں دو عنوانات ہیں، ایک خود جو سلسلہ جاری ہے قرآن کے معارف کے عنوان سے سورہ فیل کو اس کے لیے انتخاب کیا، اور انشاءاللہ اس سورہ کو منتخب کرنے کا ایک مقصد یہ ہے آج کے حوالے سے کہ ایک تو یہ سورہ مختصر و مفید ہے، دوسرا اس سورہ کا جو موضوع ہے اور عنوان ہے وہ بہت مشخص اور معین ہے، تیسرا یہ سورہ اتنی معروف ہے مسلمانوں میں کہ تقریباً تمام افراد نے اس سورہ کی تلاوت کو بارہا پڑھا ہوتا ہے، بارہا سنا ہوتا ہے، بعض کو حفظ ہوتی ہے، اور پھر وہ واقعہ جس سے یہ سورہ منسوب ہے وہ بھی تقریباً افراد کے اذہان میں الحمدللہ موجود ہوتا ہے، لہذا وہ میرا بہت سارا کام اس حوالے سے آسان ہو جائے گا، اور میں تیزی کے ساتھ بعض مراحل کو طے کرتے ہوئے کچھ خاص نکات کی طرف آؤں گا، اور پھر آج کی ہی اس یعنی نشست کا جو دوسرا عنوان ہے وہ پاکستان کی شیعہ تاریخ میں، جسے کہنا چاہیے کہ ہماری ایک طرح سے کہنا جانا چاہیے کمر توڑ دینے والا واقعہ، شہید عارف حسین الحسینی قائد ملت تشیع کی افسوسناک شہادت کے ایام کی مناسبت سے کچھ دیر گفتگو ان کے حوالے سے کرنا مقصود ہے۔ البتہ یہ کہ ان دونوں میں کیا ربط ہے، اس ربط کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بیان کرنے کی کسی حد تک کوشش کروں، کہ جب مجھ سے دوستوں نے یہ کہا کہ اس پروگرام کو شہید عارف الحسینی کے حوالے سے بھی موضوع سخن قرار دیا جائے، تو میں نے سورہ فیل کا انتخاب کیوں کیا، وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہیں سے انشاءاللہ جو مقصد ہے اس سورہ کو انتخاب کرنے کا وہیں سے انشاءاللہ میں ربط دے کر اور کوشش کروں گا کہ پھر شہید قائد کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سورہ فیل قرآن کریم کا 105 نمبر سورہ ہے، اور جس طرح سے سورہ انشراح میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سورہ علم نشرح بھی جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر بھی علماء میں، چونکہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، اس روایت کی ذیل میں یہ بحث ہے کہ آیا یہ دونوں سورہ ایک سورہ حساب ہوتی ہیں یا نہیں، سورہ زہر اور سورہ انشراح۔ اسی طرح سے وہ دوسرا مقام کے جہاں پر علماء نے یہ بحث کی ہے وہ سورہ فیل ہے، وہ ایک ہی روایت ہے کہ جس کے ضمن میں یہ بحث ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ روایت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد، کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے یہ دو سورہ ہیں، یعنی اگر نماز میں آپ نے تلاوت کرنی ہو تو بنا بر احتیاط یہ کہ ان دونوں سورہ کو ملا کر پڑھا جائے تاکہ ایک سورہ کامل جو ہے وہ مکمل ہو جائے، جو کہ عام طور پر جو خاص طور پر واجب نمازیں ہیں ان کی قید ہے کہ پورا سورہ کامل پڑھا جائے. تو سورہ کامل پڑھنے کی جو قید ہے سورہ زحا اور انشراح میں، اور سورہ فیل اور سورہ قریش، یہ دو سورتیں ہیں کہ یعنی چار سورتیں ہیں دو دو کر کے، کہ جن کو ملا کر پڑھنے سے پھر احتیاط مستحب کے تحت جو ہے وہ سورہ کامل ہوتی ہے. خود اس سورہ کی پانچ آیتیں ہیں، سورہ مکی ہے، کاملا مکی ہے. میں پہلے اس کے کچھ خواص اور کچھ اس کے حوالے سے، جو کہ ہمارا ایک سلسلہ رہا ہے کہ سورہ سے پہلے میں سورہ کی جو خواص اور آثار و برکات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورہ کا جو جسے کہنا چاہیے کہ شان نزول ہے اس کو مختصر بیان کروں گا. مختصر اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام افراد نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں، آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، اور پھر انشاءاللہ خود سورہ کے ضمن میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اس سورہ کے حوالے سے جو خاص پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نماز واجب میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن تمام موجودات کا مطلب تمام موجودات، یعنی ہر شے اس سورہ کا قاری، کہ جو بھی اپنی نماز واجب میں اس سورہ کی تلاوت کرے. اچھا، میں اس بات کو کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر کروں گا کہ ہم ہر سورہ کے بارے میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس احادیث یا روایات آ رہی ہیں کہ جو بھی اس سورہ کو اپنی نماز واجب میں اور مستحب میں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. تو اب ہم کیسے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنی تمام جو نمازیں ہیں مستحب اور واجب نمازوں میں ہر نماز میں طے کر لیں کہ میں نے فلاں نماز میں اس کو پڑھنا ہے اور فلاں نماز میں اس سورہ کو پڑھنا ہے، اور پھر مسلسل کم از کم 40 دن آپ اس کو لگاتار پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ نے یہ جو روایت ہے اس پر گویا عمل کیا ہے. تو یہ ایک چونکہ آئمہ کی طرف سے ہی ہے کہ ہمارے پاس جب روایات میں آتا ہے تو اب ہم سے یعنی خود آئمہ سے سوال کیے گئے ہیں یہ کہ مولا یہ جو عمل ہے اگر اس کو کتنی دیر یعنی کتنے عرصے تک انجام دیا جائے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے کہلائیں، تو بعض لوگوں پہ 40 بعض لوگوں پہ 70 دن کا یعنی ایک روٹین. اچھا، 40 دن میں آپ پڑھیں گے تو ویسے بھی آپ کی روٹین بن جائے گی، جب روٹین بن جاتی ہے تو آدمی مسلسل اپنی نمازوں میں مختلف سورہ پڑھتا رہتا ہے. عرض کیا تھا اس کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب بدل بدل کے سورہ پڑھتے رہیں گے تو ایک روٹین سے باہر نکل جائیں گے، عادت کے طور پر جو نماز پڑھنا ہوتی ہے اس سے باہر نکل جائیں گے. ثانیاً انہی سورہ کے اوپر پڑھنے سے بار بار غور کرنا اور ترجمہ، ذرا سا آپ اس کے اوپر اگر غور کریں گے اور ترجمہ ان کا ذہن میں رہے گا تو مختلف مطالب جو ہیں وہ آپ کے اذہان عالیہ میں آتے رہیں گے، تکرار ہوتے رہیں گے، اور پھر وہ جو فائدہ ہے ان سورہ کا انسان کی زندگی میں عملی طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. امام کیا فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہم سورہ اگر اپنی نماز واجب میں پڑھیں تو امام نے فرمایا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ تمام موجودات قیامت کے دن اس شخص کے لیے گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ شخص نماز گزاروں میں سے ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہے. اور پھر قیامت کے دن ایک ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ میرے بندے کے بارے میں تم نے سچی گواہی دی اور میں تمہاری اس گواہی کو قبول کرتا ہوں اور اسے جنت میں داخل کرتا ہوں. یعنی جب قیامت کے دن وہ شخص کے جو اپنی واجب نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت کیا کرتا ہے، یہ شخص قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو تمام موجودات اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہے. اب جب گواہی دیں گے تو پھر آواز آئے گی، آواز کیا آئے گی کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچی گواہی دی، میں اس گواہی کو قبول کرتا ہوں اور اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص یعنی اس سورہ کو نماز میں پڑھتا ہے اس کو اور اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی اس سورہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اپنے دشمن سے خوف رکھتا ہے اگر بدھ کے دن 98 ٹائمز 98 مرتبہ اسے پڑھے اور اپنے دشمن پر پھونکے یعنی دشمن کی جانب پھونکے تو انشاءاللہ اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈوب کر مرنے سے محفوظ رکھے گا، یعنی ایسا شخص کہ جو سورہ فیل کی تلاوت کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیام یعنی آخر عمر تک ایسے شخص کو ڈوب کر مرنے نہیں دے گا، ایسا شخص ڈوب کر نہیں مرے گا۔ دوسرا فرمایا کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں، آپ نے شاید کبھی تجربہ کیا ہو، بعض ایکسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ یہ ایک بڑا خوفناک جو جرم ہے جو کہ ہمارے ہاں متاسفانہ پاکستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے، معمولاً خواتین اس ظلم کا شکار قرار پاتی ہیں کہ بعض ظالم لوگ جو ہے وہ تیزاب اور ایسڈ جو ہے وہ پھینک دیا کرتے ہیں، اور یقیناً بڑی سخت اور شدید تکلیف ہے یہ، خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ کوئی اس میں مبتلا ہو کسی بھی عنوان سے۔ اور بہرحال مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن کچھ پریکاشنز ایک زمانے میں میری نظر سے گزری تھی تو وہ میں آپ کو بھی، بہرحال صرف ایک باپ کے عنوان سے کہ گفتگو نکلی ہے تو بیان کرتا چلا جاؤں، کیونکہ ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کسی دشمنی میں ہو، ایکسیڈنٹلی بھی کبھی اگر باڈی کے کسی حصے میں خدا نخواستہ ایسڈ گر جائے تو فرمایا کہ پریکاشنز میں یہ کہ اس جگہ کے اوپر دودھ جو ہے وہ ڈالیں اور اس وقت تک ڈالتے رہیں جب تک وہ دودھ جو ہے وہ جھاگ بننا بند نہ ہو، کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ بیس ہوتا ہے، اور جب آپ ایسڈ کے اوپر جب بیس کو ڈالیں گے جب تک ایسڈ کی کیفیت باقی ہے وہ اس کے ساتھ ٹائٹریٹ ہوتا رہے، ایسڈ بیس ٹائٹریشن جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسڈ اور بیس ملتا رہے گا اور جو ایسڈ کا اثر ہے اس کو ختم کرتے، یعنی خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا حادثہ ایسڈ سے ریلیٹڈ پیش آ جائے تو فوراً بدن پہ جس مقام پہ گرا ہو اسے ڈالا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اب ذکر کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کے جرائم میں مرتکب ہو، لیکن وہ بدبخت افراد، وہ جاہل افراد، وہ ظالم افراد کہ جو اس قبیح اور شنیع فعل کو انجام دیتے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات کلیئر کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تم دنیا میں بچ گئے، تم دنیا میں فرار کر گئے، دنیا میں تمہارا نہیں پتہ لگا، تمہیں سزا نہیں ملی، تو تم یاد رکھ لینا قیامت کے دن اتنی شدید اور بدترین سزا تمہارے انتظار میں ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کو ویسے کوئی ایسی چوٹ پہنچا دینا کہ جس سے انسان جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے، ایسڈ کا جو شکار ہوتا ہے مریض تقریباً ایک بڑی مدت تک اس کا بدن جو ہے وہ تکلیف کے عالم میں رہتا ہے، اس کے اعضاء جو ہے وہ تکلیف کے اعضاء میں عالم میں رہتے ہیں، اور جلن اور اس کی جو کیفیت ہے وہ اس کی ایک بڑی طولانی مدت تک رہتی ہے، اور اس کی بعض اوقات جسم کے اعضاء کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو شخص ہے، اب جتنی اس شخص نے اب، اور یہ ریکوریبل نہیں ہے، یعنی ایسڈ کا جو خدا نخواستہ شکار ہو جاتے ہیں دے کین ناٹ بی ریکوریبل، یعنی آپ کی ایون اتنی بھی سائنٹیفک ترقی کے باوجود ایسے جو شدید کیسز ہیں وہ ریکوریبل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر مریض ریکوریبل نہیں ہے اس دنیا میں تو یہ جان لے وہ شخص جس نے یہ کام حرکت کی ہے کہ اگر یہ بندہ دنیا میں ریکوریبل نہیں ہے تو تم قیامت میں کسی بھی عنوان سے جہنم سے نکلنے کے قابل نہیں ہو سکو گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یعنی یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کسی کو جہنم اور جنت میں بھیجنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جن میں سے ایک قانون، ہم جب مختلف توحید کے ابحاث میں پڑھتے ہیں تو ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں گناہ اس نے چھوٹا کیا، بڑا بھی گناہ ہے تب بھی ایک مختصر مدت کے لیے ہے، اس نے ایک مختصر مدت میں اس گناہ کو انجام دیا، مطلب ایک انسان اگر فرض کریں 50 سال زندہ ہے اور 50 کے 50 یا 60 سال یا 70 سال یا 80 سال، اور اس نے اپنی پوری زندگی بھی اگر گناہ میں لگائی ہے تو 80 سال گناہ کیا ہے نا، تو یہ 80 سال گناہ کی جو سزا ہے وہ تا ابد یعنی انفینیٹی کے سامنے، یعنی آپ بڑے سے بڑا نمبر لے آئیں تو اس کی بھی کچھ حیثیت نہیں ہوتی، تو 80 تو اس کی ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اتنے مختصر یعنی سزا جو اس نے گناہ کیا ہے وہ ایک ٹائم اور اسپیس لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ گناہ کے لیے ان لمیٹڈ سزا کا کیا تصور ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں، اور ہمارے پر روایت کا سہارا بھی ہے اس میں، کہ اس شخص نے اس لمیٹڈ ٹائم میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر اس کو انلمیٹڈ زندگی دی جاتی تو یہ انلمیٹڈ زندگی بھی اسی گناہ میں گزارتا. تو جو شخص اس ارادے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں کہ اگر تو مجھے انلمیٹڈ زندگی دے گا تو میں انلمیٹڈ گناہ کرتا رہوں گا, ایسے آدمی کا حق یہ ہے کہ پھر اسے انلمیٹڈ سزا ملے. تو یہ جتنا بھی مرحلہ ہے, جیسے قاتل جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کسی کو ناحق قتل کر دے تو ایسا شخص جہنم سے خلاص ہی نہیں پا سکتا. کیوں نہیں پا سکتا؟ اس لیے کہ جس طرح وہ انسان کی زندگی ریکوریبل نہیں ہے, اسی طرح سے اس کا گناہ جو ہے وہ قابل جبران نہیں ہے. مگر یہ کہ جو شخص ہے وہ اپنے لیے حلالیت کو طلب کر لے اور اس طرح کے کسی مرحلے سے گزر جائے کہ جو خود پھر اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوتی ہیں اور اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ جو شکل بگڑ جانا یا قیافہ بگڑ جانا ہے, اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں, اس سورہ کے قاری کو اللہ تعالیٰ ان تمام حوادث سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اس کی تلاوت, اب چھوٹا سا سورہ ہے, اکثر ہمیں چلتے پھرتے یاد ہو جاتا ہے, اپنی عام روٹین میں بنا لیں, ایک حصہ بنا لیں, مختلف اوقات میں مختلف سوروں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. تو یہ سورہ آپ آتے جاتے کہیں پر بھی اگر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آپ ایک سورہ مثلا فیل کی تلاوت کر لیں تو آپ کی زندگی میں اس کی تلاوت کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ پھر اپنا اثر دکھائے گا. البتہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے, باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ انسان قرآن کی تلاوت پڑھے. اگر انسان اس فیز میں داخل نہیں ہو پاتا, ہم بہرحال بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں ہیں, بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں کہ جن کو ہم نہیں کر پاتے. اب نہ کر پانے کا مطلب یہ کہ میں تمام تر اہتمام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پا رہا تو کیا میں بالکل ہی قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دوں؟ نہیں. پھر علماء کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ چلتے پھرتے میں بھی بعض اپنے افعال کے دوران قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کر سکتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی سورہ آپ یاد کر لیں, مثلا کوئی شخص جو ہے وہ تیسرے فلور پر رہ رہا ہے تو پتہ لگے گا نیچے تک آتے آتے وہ تین یا چار چھوٹی چھوٹی سورہ کی تلاوت اپنی عادت بنا لے, اوپر چڑھتے ہوئے پڑھے, نیچے آتے ہوئے پڑھے, تو یہ زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہیں اور ان کے آثار انسان کی زندگی پہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سورہ فیل واقعہ کیا ہے؟ واقعہ تقریباً آپ تمام افراد کے اذہان میں موجود ہوگا. یہ جو واقعہ ہے تاریخی اعتبار سے جس سال, یعنی تقریباً جو مشہور تاریخ دان ہیں ان سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ وہی سال ہے جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, یہ اسی سال کا واقعہ ہے. اور اسی سال سے اب بعض علماء نے ان دو واقعات یعنی خود اس واقعے کا پیش آنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو آپس میں کنیکشن کے عنوان سے بھی بیان کیا ہے. اب وہ کنیکشن کیا ہو سکتے ہیں اس پر علماء نے بحث کی ہے, لیکن جو ایک سادہ سا کنیکشن سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی عظمت کو اس واقعے کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مکہ میں متولد ہونے والے ہیں اس سرزمین کی اور اس سرزمین پر پیدا ہونے والے کی اہمیت کو تا قیامت باقی رکھنے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ یہ دونوں واقعے آگے پیچھے ایک ہی سال میں اتفاق ہوئے. واقعہ میں نے جیسا عرض کیا کہ تقریباً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ ابراہ نامی ایک شخص ہے جو کہ نجاشی کا نام بھی آپ نے اکثر میں سنا ہوگا, نہیں سنا تو عرض کر دوں. نجاشی افریقہ کا جو بادشاہ جس کا پائے تخت اس زمانے میں یعنی اس کی جو دارالحکومت وہ مصر میں ہوا کرتی تھی, افریقہ کا یہ بادشاہ, اور بظاہر جو میری اسٹڈیز کہتی ہیں وہ یہ کہ نجاشی نام نہیں ہے بلکہ نقب ہوا کرتا تھا افریقہ کے اسی بادشاہ کا, جس طرح سے قیصر جو ہے وہ روم کے بادشاہ کو جو ہے وہ اس کا نام ہوا کرتا تھا, اس کا لقب ہوا تھا قیصر. اسی طرح سے جو یعنی اس کا بادشاہ ہوتا تھا افریقہ کا اسے نجاشی کہتے تھے. لیکن بہت سارے تاریخ کے علماء کے نزدیک نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ نجاشی خود اس بادشاہ کا نام تھا جو کہ پیغمبر اکرم کے دور میں تھا. یعنی صرف یہ کہ پیغمبر کے بعد یعنی آپ کی ولادت کے بعد چالیس سال کے بعد آپ تقریباً ایک 10-13 سال آپ مکہ میں رہے ہیں, تو درمیان میں جو ہجرت ہوئی ہے اس کو آپ شامل کر لیں تو 50-60 سال, یعنی تقریباً یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہجرت والا واقعہ پیش آیا ہے یہ پھر نجاشی کی اپنی عمر کے آخری حصے کے واقعات ہیں. تو گویا اگر اس طرح کی بات تصور کر لی جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نجاشی اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنی جوانی میں تخت پر آیا ہے اور پھر 70-80 سال کی عمر تک اس نے حکومت کی ہے، تو پھر یہ جو ٹائم ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس میں فریم میں آ جاتی ہے۔ نجاشی کا نمائندہ ہے زینوس، زینوس کو اس نے بھیجا اور زینوس نے جو وہاں پر یمن میں کچھ مسیحی آبادی تھی، وہاں کا جو لوکل بادشاہ تھا اس نے جو مسیحی تھے ان کو بڑی شدت کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں سے ایک شخص بھاگ کر کسی طرح سے جان بچا کر آیا قیصر روم تک۔ رومن امپائر اس زمانے میں چونکہ مذہب اس کا عیسائیت تھا اور وہ سپورٹ کرتی تھی مسیحیت کو، تو اس نے آ کر قیصر سے شکایت کی اور آ کر کہا کہ تمہارے اس حکومت کے دور میں یمن کے اطراف میں مسیحیوں کو جو ہے وہ اتنی بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ تو اللہ، اب اس نے جب جا کے شکایت کی تو اب لازم آتا ہے روم کا اور یمن کا ڈسٹنس ہے بہت زیادہ، تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے اسی شخص کے ہاتھ خط لے کر اپنی طرف سے اور اس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا نجاشی کے پاس، جو کہ خود بھی مسیحی تھا، اور نجاشی سے یہ کہا کہ تم جو اس جگہ کے مسیحی ہیں ان کی مدد کرو۔ تو یہ جو نجاشی تھا اس نے ان مسیحیوں کی مدد کے لیے جو بادشاہ یعنی اپنا سردار لشکر کا بنا کر بھیجا، اس کا نام تھا زینوس۔ زینوس نے آ کر وہاں پر جو ظالم بادشاہ تھا اس کو قتل کیا اور مسیحیوں کو نجات دی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں اصحاب الاخدود، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اصحاب الاخدود جو قرآن میں ذکر آیا ہے وہ اسی واقعے کا ذکر ہے، اور وہاں پر اس نے مسیحیوں کو نجات دلائی اور پھر ایک حکومت قائم کی جو کہ عیسائی حکومت تھی۔ اس زینوس کے، اب یہ پورے لشکر کا کمانڈر ہے اور اس کے نیچے جو چھوٹے کمانڈرز ہیں ان میں سے ایک کمانڈر کا نام ابراہا ہے۔ جب اس نے یمن میں حکومت قائم کر لی تو کچھ عرصے کے بعد ابراہا نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کو قتل کر کے اس کی حکومت پر قائم ہو گیا، قابض ہو گیا۔ جب اس کی حکومت پر قابض ہوا اور وہاں نجاشی کو پتہ لگا تو نجاشی نے ابراہا کو جو ہے وہ اوپر حملہ کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ سبق سکھانے کا ارادہ کیا، لیکن ابراہا نے اپنے پورے سر کے بال کاٹ کے اور یمن کی خاک میں ملا کر اس کو ایک جسے کہتے ہیں تشت میں اس انداز سے ابراہا کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھ ایک لیٹر لکھا، اور یعنی یہ بات جو تھی یہ خود علامت تھی کہ میں تمہارے سامنے میں تسلیم محض ہوں، یعنی میں نے جو بھی کیا، مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن میں تمہارے خلاف نہیں اٹھوں گا، میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے سامنے تسلیم ہوں۔ اس بات پر نجاشی نے اس کو اس علاقے کا بادشاہ رہنے دیا۔ اب جب اس کے پاس نجاشی کی طرف سے بھی سپورٹ آ گئی اور اس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا تو اس کی جو قدرت ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب قدرت میں اضافہ ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس کو یہ پتہ لگا کہ عرب میں جو مرکز ہے مذہبی وہ مکہ ہے، اور مکہ میں ایک کالے پتھروں کی عمارت ہے جس کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اس کی جو مذہبی اہمیت ہے وہ اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے عرب مرکز تجاری، بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ اب لازمات ہے ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگ زیارت کے قصد سے جاتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس ایریا میں تجارت، اور پھر حج، اسلام سے پہلے بھی ایام حج موجود تھے، حج کی عبادت حضرت ابراہیم کی سنت سے جاری تھی، اور اس اطراف میں لوگ کثرت سے حج کرنے جب آتے تھے تو اس دور میں خاص طور پر جو اس کا اکنامک یعنی امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے یہ چاہا کہ میں اس ساری سلسلے کو ختم کروں اور ایک ایسا کلیسا یمن میں بناؤں کہ جو پوری دنیا سے لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرے۔ لہذا اس نے ایک، یعنی اب قدرت مند ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس نے کلیسا بنایا۔ کلیسا کے بارے میں تاریخ نے یہ الفاظ لکھے، اس کے آثار موجود نہیں ہیں یقیناً، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ اس نے جو کلیسا بنایا تھا وہ اس دور میں بننے والے تمام موجود جتنے کلیسا تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کلیسا تھا، اور بہت ہی پیسہ اس نے خرچ کیا، خود بڑے شوق سے اس نے کھڑے ہو کر بنوایا، نہایت ہی زیبا اور دلکش کلیسا تیار کروا دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ آتے تھے خوبصورتی تو دیکھتے تھے لیکن اس کے اندر کوئی خاص اٹریکشن لوگوں کے لیے خوبصورتی سے زیادہ نہیں تھی. اب میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف جسٹ ٹو ایگزامپلیفائی, یعنی ایک چیز کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. تاریخ میں ہماری بر صغیر پاک و ہند کی تاج محل جو آگرہ میں موجود ہے اس کو ایک خاص امپورٹنس ہے. آرکیٹیکٹ کا شاہکار سمجھا جاتا ہے, بڑی خوبصورت عمارت ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب وہ عشق کی لازوال داستان ہے نہیں ہے, محبت کا سمبل ہے نہیں ہے, اس سے مجھے بحث نہیں ہے. لیکن آپ یہ سارے عنوانات اس کے اوپر چپکانے کے باوجود بھی اس کو کوئی مذہبی یا ایسی حیثیت نہیں دے سکے کہ جو لوگوں کے اندر اس کے لیے باعث, جسے کہتے ہیں تعظیم اور باعث حرمت اس کو قرار دے. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایک عمارت ہے, ہو سکتا ہے بڑی خوبصورت ہو, آپ جائیں اس کو دیکھ کر آئیں, آپ کو بڑا اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ بڑا اچھا لگے, عمارت آپ کو بہت اچھی لگے, لیکن اس اچھے لگنے سے زیادہ تاج محل کے اندر آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی. اب یہ اچھا لگنا, اب مطلب وہی ہے, پھر سے میں ایک حالانکہ کمپیریزن نہیں ہے, میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی ایک ذہنوں تک ایک چیز کو پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تاج محل کی اتنی خوبصورت عمارت اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ کریں جو کہ کالے پتھروں کا ایک چوکور گھر ہے, یعنی آرکیٹیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے جو ریئل آرکیٹیکٹ ہے تو شاید اس کی دیواریں بھی سیدھی نہیں ہیں. اب اس چیز کو بہت غور سے سمجھیے گا. بس اس کا معنی یہ ہوا کہ عمارتوں کی جو خوبصورتی ہے, عمارتوں کی جو زیبائی ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا نہیں کرتی, بلکہ اس کا جو تقدس ہے, وہ اس کی جو مذہبی حیثیت ہے, اس کے جو آثار و برکات ہیں, اس کی وجہ سے جب ہم کسی مقام پر آثار و برکت دیکھتے ہیں تو وہ شے ہمارے لیے متبرک بنتی ہے. اب میں کسی بھی شے کو جتنا مرضی خوبصورت بنا دوں, مسجد میں کتنی ہی اچھی بنا دوں, لیکن اگر اس مسجد کے اندر روحانیت نہیں ہے, اس مسجد کے اندر آثار و برکات نہیں ہے, وہ مسجد بیکار ہے. لہذا آپ دیکھیں یہ دین کی سینس ہی ہے. دین مساجد اور امام بارگاہوں پر, امام بارگاہ لازم بات ہے مسجد کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو امام بارگاہ کی حیثیت سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاتی ہے. جب اللہ اپنے گھر کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اس کو زیب و زینت کیوں منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیب و زینت کی خاطر نہیں بلانا چاہتا, اپنی خاطر بلانا چاہتا ہے. امام بارگاہوں کا تصور بھی یہ ہے. ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے, ہمارا امام بارگاہوں اور مساجد کے اوپر پیسہ خرچ کرنا, ان کو اچھا اور خوبصورت بنانا, یقیناً اللہ کے نزدیک اگر انسان خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے مقبول ہوگا. لیکن کیا واقعاً امام بارگاہ کا ہدف اسے خوبصورت بنانا ہے, یا اصل امام بارگاہ کا ہدف یہ ہے کہ وہاں پر اہل بیت کے پیغام کو خوبصورتی سے پہنچایا جائے؟ کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ اب اگر مثلاً فرض کیجئے کہ میں امام بارگاہ تو خوبصورتی بہت اچھا بناؤں, بڑا زیب خوبصورت ممبر ہو, بڑے خوبصورت علم رکھے ہوئے ہوں, بڑی خوبصورت شہ نشین میں نے بنائی ہو, اور میں اس سے جو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ اہل بیت کی فکر کو نقصان پہنچا رہا ہو, دین کی فکر کو نقصان پہنچا رہا ہو, تو میرا پیسہ کس کام کا؟ صرف عمارت کس کام کی؟ مساجد کا بھی, میں نے پچھلے صاحب درس میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی, مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی اصل جو مسجد کی بنا ہے وہ تقویٰ پر ہے. اصل اس کی کیا ہے کہ مسجد کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے تقویٰ کے آثار ظاہر ہوں, لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کے بعد قلبی سکون ملے. لہذا آپ خانہ کعبہ شکل میں ایسا ہے, اب اس نے اس کے مقابلے پر ایک زیبا سے عبارت بنائی, بہت ہی خوبصورت بنائی, لیکن کچھ نہیں. اب جب اس نے دیکھا, اور بھی بہت سارے واقعات تاریخ میں نقل ہوئے, لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کر کے باوجود بھی کعبے کے مقابلے پہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکا, تو اس نے کہا بہتر یہ کہ اس کو گرا دیا جائے. اب گرانے کے ارادے سے وہ آیا, آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ 10, 12, 6 مختلف تعداد ہے, وہ کیا لے کر آیا؟ فیل. عرب جو ہیں, عرب جو یہ جزیرہ نما عرب جس کو کہا جاتا ہے, یہ صحرا ہے, اور صحرا میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے. ہاتھی جو ہے وہ مخصوص ہے, خاص طور پر ہند میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن خاص طور پر جو مخصوص ہے ہاتھی وہ افریقہ کا. اب چونکہ اس کی بیس اصل میں کہاں ہے؟ افریقہ. اس نے وہاں سے ہاتھی منگوائے, ہاتھی منگوانے کے بعد اب یہ ہاتھی, کیونکہ اسے پتا تھا عربوں نے ہاتھی اگر دیکھا بھی ہو تو کتنے لوگوں کو جنہوں نے ہاتھی دیکھا ہوگا اس زمانے میں، تو اس نے یہ سوچا کہ اول تو یہ ہاتھی دیکھ کر ہی ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں مانگے مارے مان ہار نہیں مانا انہوں نے تو پھر ہمارے پاس ہاتھی ہیں، ہم ہاتھیوں کے ذریعے سے ان کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اپنے طور پر وہ ساری طاقت لے کر پہنچ گیا، اب میرے حساب سے بڑے بڑے ٹینک لے کر وہ پہنچ گیا۔ آج کی دنیا میں اگر میں بات کروں، جو ہیویسٹ آرٹیلری ہو سکتی ہے وہ لے کر وہ پہنچا ہے کہاں، خانہ کعبہ کے پاس۔ اور اپنی ہیویسٹ آرٹیلری لینے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو اس نے کیا کیا، لازمات اب لشکر لے کر آیا۔ ابھی وہ مکہ میں داخل نہیں ہوا اور داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے اسے لوٹ لیا۔ حضرت جناب عبد المطلب جو کہ رئیس مکہ ہیں، دیکھیں یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جن کو صرف ایک نظر سے گزار دینا یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرا سوال میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کب کا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے زمانے میں مکہ کا سربراہ کون ہے؟ آپ کے دادا، آپ کے دادا ہیں نا۔ کتنے اونٹ جو ہے وہ ابراہا نے آپ کے لوٹ اٹھائے؟ چار، پانچ، آٹھ، دس، شاید اتنے ہوتے تو حضرت ابو طالب کے کانوں پہ جو بھی نہ لگتی۔ آٹھ دس اونٹوں کے لیے شاید وہ ابراہا سے ملنے بھی نہ جاتے۔ دو سو اونٹ، کتنے؟ دو سو اونٹ، 200 کیمل۔ یہ 200 کیمل کون سے ہیں جو ابراہا نے اٹھائے؟ اچھا، کیا کوئی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کیمل ہیں بھائی، یہی یہ جو اونٹ ہیں، یہی حضرت ابو عبد المطلب کی آخری جمع پونجی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ کہ آپ کے اونٹوں میں سے، اب جس کے اونٹوں میں سے 200 اونٹ، کتنے؟ 200۔ یہ جو 200 اونٹ ابھی حضرت عبد المطلب کے پاس ہیں، حضرت نے اس اونٹوں سے کچھ عرصے پہلے، اب یہ یعنی کوئی 50 سال یا 60 سال یا اتنے سالوں کا واقعہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ کے لیے جو آپ نے چاہے زمزم نکالا اور پھر اس کی نظر کی ہے، اس وقت حضرت عبداللہ جوان ہیں، اور حضرت عبداللہ کی جوانی میں ہی آپ کا انتقال ہوا ہے پیغمبر کی ولادت سے پہلے۔ یعنی جہاں آپ کا حمل ٹھہرا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عبداللہ کا انتقال جوانی میں ہوا ہے، یعنی 10-12 سال پہلے حضرت عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کی خاطر 100 اونٹ نذرانہ کر چکے ہیں۔ اب جو بندہ دو، یعنی 10 سال پہلے، 12 سال پہلے 200 اونٹ قربانی کر چکا ہو، پھر بھی اس کے اونٹوں کی اتنی تعداد ہو کہ جو مکہ سے باہر اس کے اونٹ ہیں وہ 200 ہیں، تو 300 اونٹ تو حضرت عبد المطلب کے تاریخ ایسی گنوا رہی ہے۔ 300 اونٹ کسی کے پاس ہونا، میں اب پھر آپ سے آپ کو آج کا حساب کتاب لگا لیا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 300 اونٹ ہو تو اس کا سرمایہ اندازن کتنا بنتا ہو، کتنا سرمایہ؟ اس آدمی کو آپ فقیر کہیں گے، اس کی اولاد کو آپ فقیر کہیں گے؟ 200 اونٹ اگر حضرت جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوں اور حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد فرض کریں اور جائیداد کو نکالنے کے بعد یہ 10 اونٹ ان کے بچوں میں، 10 بیٹوں میں یہ اونٹ تقسیم ہوتے ہیں، تب بھی ہر بیٹے کے حصے میں 20 اونٹ آتا ہے۔ آپ 20 اونٹ کی قیمت نکال لیجئے آج کے دور میں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہر بیٹے کے حصے میں حضرت عبد المطلب کے کتنا پیسہ آیا ہوگا۔ تو یہ کیوں بار بار حضرت ابو طالب کو غریب 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 کہتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں۔ یہ سمپل سی کیلکولیشن ہے جو ہم اور آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب اونٹ گئے اور حضرت جناب عبد المطلب گئے اور جناب عبد المطلب نے جا کر جب اس سے بات کی تو حضرت عبد المطلب کی ابوہت دیکھ کر، آپ کی بزرگی کو دیکھ کر، آپ کے قد و قامت کو دیکھ کر وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تخت پر بیٹھایا، لہذا نیچے بیٹھا اور آپ کو بھی اپنے ساتھ نیچے بیٹھا لیا۔ اس کے بعد جب بات چیت ہوئی تو آپ نے کہا میرے اونٹ، اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا میں تو سمجھ رہا تھا تم خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے آؤ گے۔ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور مسکرا کر کہا اونٹ میرا مال ہے، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، خانہ کعبہ جس کا مال ہے خانہ کعبہ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. یہ جملے کیا حضرت عبد المطلب کے ایمان حقیقی کی دلیل نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ایمان والا آپ کو تاریخ میں مل سکتا ہے؟ تو جس کا دادا مسلمان اولاد آپ کو اس کی کافر دکھائی دے تو یہ آنکھوں کی دھوکہ ہے یا؟ اور وہ بھی سب سے چہیدہ بیٹا جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہے. کیا آپ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس کو دے کر جا رہے ہیں؟ اب حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کی اور پھر آپ کے پاس واقعہ موجود ہے, میں صرف چند ایک باتیں اب کروں گا کیونکہ میں نے گفتگو کے دوسرے حصے میں جانا ہے. بات ہو گئی, اس نے اونٹ واپس کر دیے. اس نے کہا میں نے شروع میں اسے کہا کہ میں نے یہ اونٹ اٹھائے ہیں غرامت کے, غنیمت کے طور پر. تو حضرت عبد المطلب نے اس کو مسکرا کے دوبارہ جواب دیا, کہا کون سی جنگ, کون سی غنیمت, بغیر جنگ کے غنیمت اٹھائی جاتی ہے, بغیر جنگ کے جو اٹھائی جائے اسے غنیمت نہیں, اسے چوری کہتے ہیں. اب ہے تو اپنے اندر بادشاہ نا, چاہے برے ارادے سے آیا ہے لیکن بادشاہ ہے, لہذا چوری کا لفظ اس کو اپنے لیے اچھا نہیں لگا. اور واقعا بغیر جنگ کے جو آپ سامان اٹھائیں گے وہ چوری ہے. اب دیکھیں حضرت عبد المطلب اس وقت جو ابراہ سے بات کر رہے ہیں, اگر میں اور آپ اگر اس کو سمپل نظر سے دیکھیں اور گزر جائیں تو گزر جائے گی بات, ورنہ حضرت عبد المطلب گویا ابراہ کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. اس نے کہا میں نے غنیمت پر اٹھایا. اب وہ بادشاہ جو لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو حضرت عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کون سی غنیمت, بغیر جنگ کے کون سی غنیمت ہے جو اٹھائی جاتی ہے؟ یعنی کیا, اگر تمہیں غنیمت لینی ہے تو پہلے مجھ سے لڑو, پہلے مجھ سے جنگ کرو. تو اس نے اونٹ واپس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو میں اونٹ میں دے رہا ہوں لیکن یہ میں غنیمت کے طور پر لے کے جاؤں گا. یعنی کیا بزا, اب یعنی حضرت عبد المطلب گویا اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں؟ نہیں, حضرت عبد المطلب کو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اب واقعہ آپ کی نظروں میں, آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ کیا ہوا. اب دیکھیں جتنا یہ واقعہ مشہور ہے اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا, کہا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. یہ جو ترا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, رؤیت کا جو مادہ ہے اس کو بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ رؤیت کے لیے اس آنکھ کا دیکھنا ضروری نہیں ہے, رؤیت یقین کے مرحلے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب اصحاب فیل کا واقعہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ہم بھی اگر ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ آیت معنی پیدا کرے. ترا سے یہاں پہ مراد اس آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے, یہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار تم نے دیکھا نہیں ان کا کیا حال ہوا. دیکھا نہیں کا مطلب یہ کہ تم وہاں جا کے دیکھ رہے تھے, نہیں, تمہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تمہیں یقین ہے ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ وہ مرحلہ ہے. بالکل اسی انداز میں قرآن کہہ رہا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا تمہیں نہیں پتا تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل, فیل ہاتھی, اصحاب فیل فیل والے لوگ, الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا, کیف فعل فیل کیا کیا تمہارے پروردگار نے کس کے ساتھ, اصحاب فیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, آیا تمہارے پروردگار نے قید, لفظ قید جو ہے اس کے عربی میں کئی معنی ہیں لیکن جو مشہور معنی ہے وہ یا سازش ہے یا جال ہے یا دھوکہ, یہ دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے, معمولاً سازش اور جال کے لیے استعمال ہوتا ہے. مختلف دعائیں ہیں, بعض دعاؤں میں آپ پڑھیں گے خاص طور پر یہ جو زیارت عاشورہ کے بعد دعائے علقمہ ہے اس میں آپ کو یہ الفاظ ضرور ملیں گے. اور جب دعائے علقمہ میں آپ یہ الفاظ پڑھیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ قید سے مراد کیا ہے, سازش. تو وہاں پر دعا یہ کی جاتی ہے پروردگار جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے تو اس کے خلاف سازش کر. یہ تقریباً وہی مرحلہ ہے جہاں پر قرآن کہتا ہے کیا مکرو و مکر اللہ, یہ اپنے طور پر پلان بناتے ہیں, ہم ان کے خلاف اپنے طور پر پلان بناتے ہیں, اور کس کا پلان مضبوط ہے, اللہ کا. تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا تیرے پروردگار نے ان کی سازش, ان کے پلان, ان کے نقشے کو کیا کیا, تذلیل, ضلال, گمراہت, ضلالت جس کو کہتے ہیں گمراہی, گمراہ کر دینا, یعنی کیا ان کے پلان کو بالکل کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, تباہ و برباد کر دیا. جو پلان انہوں نے بنایا تھا کیا ہوتا ہے, آپ ایک پلان لے کے چلیں, فرض کیجئے آپ کے ہاتھ میں نقشہ ہو اور یہ نقشہ کہیں پر جا کر فلاپ ہو جائے تو آپ کیا ہوگا؟ بالکل اس گمراہ انسان کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو یہی نہیں پتا ہوگا میں کہاں آ گیا. جب پلان فیل ہوتا ہے، جب نقشہ فیل ہو جائے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی والی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. دیکھیے، گمراہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہی صرف معنوی اس میں ہو، ہر طرح کی گمراہی ہو سکتی ہے. فزیکل گمراہی، آپ جا رہے ہیں، جو آپ کو نقشہ دیا گیا تھا آپ نے جا کر دیکھا آگے نقشہ گم ہو گیا، اب آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو کیا نہیں پتا، یہ جو کیفیت ہے اس کا نام ہے گمراہی. آپ نے کوئی پلان بنایا تھا، وہ پلان جس طرح سے آپ کرنا چاہ رہے تھے نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ یہ جو اب میں کیا کروں، یہ گمراہی کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسا راستہ نہ ملنے کی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طیر اڑنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، ہم نے بھیجے ان کے اوپر اڑنے والے ابابیل. ابابیل کیا؟ کیا ابابیل کسی پرندے کا نام ہے؟ ڈکشنریز کو جب میں نے مراجعہ کیا اور تفسیروں کو جا کر جب میں نے مراجعہ کیا تو مجھے کہیں پر بھی ابابیل نام کا کوئی پرندہ نہیں ملا. یہ ہمارے اور آپ کے ہاں ایک خاص قسم کی چڑیا کو ہم کہتے ہیں یہ ابابیل، یہ ابابیل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب میں اس بارے میں واقعا چاہتا ہوں، مطلب میری خواہش ہے، خدا کرے کہ کوئی اس فیلڈ کا آدمی ہو جو خاص طور پر اس کے اوپر تحقیق کرے، ورنہ ابھی تک جو میری تحقیق ہے اس میں ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ جو ابابیل کے نام سے، جس کو اللہ تعالیٰ ابابیل، ابابیل ابابلا کی جمع ہے، خود ابابلا گروہ کو کہتے ہیں، ابابیل بہت سارے گروہ، طیر اڑتے ہوئے ہیں. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ پرندوں کے بہت سارے گروہ، کوئی ایک ایسا پرندہ تھا جو جھنڈ کے جھنڈ بن کر آیا، گروہ گروہ بن کر آیا. اب جب بہت سارے گروہ تھے تو گروہ کی جمع ابابیل، صرف جھنڈ تھے بہت سارے، یہ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کیا؟ ترمیہم، پھینکے، بے حجارت من سجیل، پتھر جو کہ سجیل سے بنے ہوئے تھے. اب یہ جو دو باتیں ہیں تاریخ میں اس روایت کے اوپر، یہ قابل تحقیق ہے. ایک یہ چیز کہ ابابیل سے مراد کیا ہے، کون سا پرندہ تھا، کیا واقعا چڑیا تھی، چڑیا کے برابر کا کوئی پرندہ تھا. دوسرا یہ جو پتھر واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، تین تین پتھر، ایک ان کی چونچوں میں، دو ان کے پنجوں میں، روایات نے بتلایا، یہ لا کر پھینکتے تھے. اور اللہ بات ہے کہ چڑیا کے برابر کا یہ یہ تو روایت میں ملا ہے کہ چڑیا کے برابر کے سائز کا جو ہے وہ یہ پرندہ تھا، لیکن کیا تھا یہ کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کون سا پرندہ ہے. اب یہ آتا ہے اور اس کی چونچ میں جو پتھر ہے، اللہ بات ہے چڑیا کے جو برابر پتھر ہوگا وہ کتنا پرندہ ہوگا، کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، کہا کہ چنے کے برابر کے پتھر. اب یہ چنے کے برابر پتھر پھینکے، یہ پتھر آتے تھے، کیا ہوتا تھا جب یہ پھینکتے تھے پتھر؟ فجعلہم کعصف ماکول، عصف، حذف جیسے کہتے ہیں نا، اسے حذف کر دو، اسی وزن پر عصف ہے. عصف کہتے ہیں بھوسے کو، یہ جو بھوسا ہم اور آپ اپنی ریگولر روٹین میں دیکھتے ہیں، لیکن کون سا؟ کھایا ہوا. اب یہ کھایا ہوا میں کہاں سے دیکھوں؟ کھایا ہوا، ابھی قربانی کا ایام آ رہے ہیں، کھائے ہوئے بھوسے کی کنڈیشن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حیوانات کو جب قربانی کریں، قربانی سے پہلے ان کو آپ بھوسا کھلا دیں، اور بھوسا کھلانے کے بعد جب وہ ذبح ہو اور اس کا پیٹ چاک ہو اور اس کا جو میدہ ہے وہ نکلے، اور اس میدے کو آپ چاک کریں، جس کو ہمارا وجڑی بھی برہت کہتے ہیں شاید، اس کو آپ جب چاک کریں گے تو اس کے اندر سے جو مٹیریل نکلے گا، یہ جو مٹیریل جس فارم میں ہوگا، یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں عصف معقول، کھایا ہوا بھوسا، وہ جو کنڈیشن ہے. اب یہ کیا کنڈیشن ہے یہ آپ ملاحظہ اس وقت کیجیے گا، لیکن اب آپ سوچئے کہ وہ بھوسا، پہلے تو بھوسا خود چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اوپر سے جب جانور اس کو کھا لیتا ہے، چباتا ہے تو اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے میدے میں جاتا ہے تو اور بھی زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ کنڈیشن. اب یہ پتھر یہ کیسے کرتا تھا؟ یہ اس وقت ضروری ہے سائنٹیفک اس میں کہ ہم آئیں اور ہم دیکھیں کہ آیا کوئی اتنا چھوٹا سا پتھر اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے. ہم اس کو آج کے دور میں بم، گولے، بارود اس سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن حتمن یہ جو مٹیریل تھا ان کے پاس، یہ بارود نہیں تھا، کیونکہ بارود آج تک کوئی ایسا دریافت نہیں ہوا ہے کہ جو کہیں پر اتنے سے چھوٹے سے اس میں آپ بارود پھینکیں اور بندے کو آ کے وہ اس کا حال یہ کر دیں. لہذا وہ جو سائنٹیفک ریسرچ میں ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ کون سا مٹیریل ایسا ہو سکتا ہے جو اتنا سا پھینکا جائے. اب دیکھیں 1400 سال گزر چکے، انسان ابھی تک اس طرح کا کوئی گولا، کوئی بم، کوئی چیز ایسی بنا نہیں سکا کہ جو چنے کے برابر ہو، خدا نخواستہ آدمی کے سر پر گرے اور اس کو بھوسے جیسا بنا دے، یہ حالت کر دے انسان کی. بس یہ خود ایک سائنٹیفک ریسرچ اور ایک چیلنج ہے قرآن کا کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا اس میں میں ایک اہم ترین نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے, کیا اللہ تعالیٰ یہ پہلا عذاب ہے کہ جو نازل کر رہا ہے؟ یقیناً ہمارے جو اگر ہم بہت ابتدائی قسم کی بھی اگر ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں نوح کا طوفان کے ذریعے سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر, حضرت لوط کی قوم کو بھی سجیل, یہی پتھر ذکر ہوا ہے حضرت لوط کی قوم کے لیے بھی. انشاءاللہ کبھی تفصیل رہی اور ہم اس مقام پر آئے تو عرض کروں گا. پھر حضرت لوط کی قوم کے لیے بھی اللہ نے یہ پتھر استعمال کیا لیکن بغیر پرندوں کے, وہاں پرندوں کا کوئی ذکر نہیں. حضرت سمود کی قوم, سمود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کڑک اور جو آواز ہوتی ہے آسمانی اس کے ذریعے سے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ اوپر پلٹ دیا بالکل. اب یہ جتنے بھی ہیں صرف سجیل نکال کر, باقی تقریباً تمام جو ہے وہ طبیعی آثار ہیں, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, بیماری پھیل گئی. لیکن یہ جو پتھر والا عذاب ہے یہ بڑا عجیب, یعنی قوم لوط اور ابراہا. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں تو یہ بھی سوچیے گا کہ قوم لوط اللہ کو اتنی ہی ناپسند تھی جتنے اپنے گھر پر حملہ کرنے والا. دو باتوں کو آپ کنسیڈر کیجیے گا, ایک اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے آپ, اتنی طاقتور فوج کو اللہ نے, بھائی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر کوئی ایسی چیز بھی تو لا سکتا تھا جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتی, ہو سکتی تھی نا, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب بھی لا سکتا تھا جو کہ ان کی طاقت کے مطابق طاقتور ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالعکس کیا, وہ اتنی طاقت لے کر آئے, اللہ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے سے کیا کیا, انہیں نیست و نابود کر. مکہ والوں کی حالت یہ کہ دے آر ڈیفینس لیس, وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مدد کس سے کی؟ کس سے کی؟ پرند, چھوٹے چھوٹے پرندوں سے. وہ ہاتھی لے کر آ رہے, اللہ نے کیا بھیج دیا؟ چڑیا. وہ تلواریں لے کر آ رہے, اللہ نے کیا بھیج دیا؟ چھوٹے چھوٹے پتھر. کیا بتلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, کبھی غور کیا آپ نے اس کو؟ کیا چیز ہے جو, یعنی کیا پیغام ہے؟ یعنی ایک طرف ہاتھیوں کی فوج اس کو تباہ. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا, وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ کیا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی ہو؟ ہے تاریخ میں کوئی ذہن میں کون سا واقعہ ہے؟ حجاج ابن یوسف ثقفی, بہترین. حجاج سے پہلے بھی حسین بن نمیر جو کہ یزید کی طرف سے آیا تھا, جنہوں نے پہلے مدینہ پر حملہ کیا, مدینہ کو تاراج کیا, اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بھی خانہ کعبہ پر حملہ کیا لیکن ان کا حملہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا. ابھی یہ لڑنے کے ارادے میں تھے ہی کہ پتہ لگا کہ یزید مر گیا. جب یزید مر گیا تو یہ واپس چلے گئے. اس کے بعد مروان کے دور میں حجاج نے حملہ کیا, خانہ کعبہ کو توڑ دیا, نیست و نابود کر دیا. اس فوج کے اوپر دوبارہ کیوں ابابیل نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ آج بھی خانہ کعبہ ظالموں کے ہاتھ میں, ان کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی سسٹم کیوں نہیں بھیج رہا؟ احسن, بہترین جواب یہی ہے. جب تک اسلام نہیں آیا, یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان بہت ہی ضعیف حالت میں ہیں, تو پھر اللہ مدد کرے گا, کیونکہ یہ جو ضعف ہے یہ ضعف حقیقی ہے. لیکن اگر مسلمان کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی, لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی مسلمان صرف سستی کریں اور اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دیں تو پھر اللہ مدد نہیں کرے گا. اب کیا ہوگا؟ جب خانہ کعبہ گرے گا تو جتنے مسلمان اس وقت خانہ کعبہ کی حمایت کے لیے نہیں اٹھے ہوں گے, سب کے سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا, ہر ایک سے سوال ہوگا. بالکل اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں کربلا میں قتل کیے جاتے ہیں تو جتنے بھی افراد امام حسین کی مدد کے لیے نہیں اٹھے ہیں ان سب سے سوال کیا جائے گا. لہذا یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ اب ہمارے سامنے ایک سیدھا سیدھا سبق آ گیا, وہ کیا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی اپنی ہوتی ہیں, اگر قوم ان ذمہ داریوں کو نہ انجام دے تو کیا ہوتا ہے, وہ نعمت حذف ہو جاتی ہے. تو جب ملت اپنے دور میں, مگر امام حسین کو لوگ پہچانتے نہیں تھے, یہی امام حسین ویسے مدینہ کی گلیوں سے گزر جائیں تو لوگ خاک اٹھا اٹھا کے تبرکن گھر لے کے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کا نواسا جا رہے ہیں، مکہ میں آ کے پاؤں میں گر رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، ایک دفعہ امام کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ جی پیغمبر کا نواسا ہے. عبداللہ ابن عمر جیسا شخص آ کر امام حسین کے سینے کو پیار کر رہا ہے، کیوں؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر نے اس جگہ پر. یہ سب اپنی جگہ، لیکن جب امام حسین شہید ہو رہے ہیں تو کوئی نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام حسین شہید ہو جائیں گے اور پھر ان کی شہادت کے بعد سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے. ہر اللہ نے امت کو، ہر ملت کو اسی طرح سے اللہ نعمت عطا کرتا ہے، اگر وہ ملت اس نعمت کی قدر نہ کرے اللہ اٹھا لیتا ہے. میرے خیال سے ہم پاکستان کی ملت کے اوپر جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت بھیجی تھی وہ وجود مبارک تھا شہید عارف الحسینی کا. 1946 میں آپ پیدا ہوئے، پارا چنار جو آج بھی مشہور ہے جگہ. 67 میں آپ چلے گئے نجف، وہاں سے پڑھ کر واپس آئے، دوبارہ جانا چاہتے تھے آپ کو نہیں جانے دیا گیا، آپ قم چلے گئے. قم کی اپنی تعلیمی دور کے دوران وہاں ان کو پتہ لگا، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب جاری ہے. امام کے انقلاب سے اثر، اب دیکھیے میں دو چیزوں کو ملاؤں گا اور ریلیٹ کروں گا اور پھر نتیجہ دوں گا اور پھر اپنے اور آپ سے، آپ خود میرے لیے بھی سوال ہے، میں اس سوال سے خارج نہیں ہوں. امام سے، امام کی شخصیت سے، امام سے ارتباط، کیا عارف الحسینی کا امام سے کوئی اتنا کلوز نہیں؟ اصلا امام کی بھی تبعید کا دور ہے، امام کو بھی جلا وطن کیا ہوا تھا، لیکن اس فضائے انقلابی سے شہید عارف الحسینی نے جو چیز سیکھی اس کو لا کر پاکستان میں آپ نے امپلائی کرنا شروع کیا. 79 میں جب انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو اب وہ جو انقلابی فضا میں سانس لینے والا تھا وہ اپنی ضرورت کو یہاں بیٹھے ہوئے پہچان رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ بار بار جائے وہاں سے. دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا عارف الحسینی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جائیں اور جا کر اپنی کسی بھی سیاسی تحریک سے پہلے جا کر جائیں اور کہیں کہ امام خمینی سے کہ قبلہ ایک لیٹر دے دیجئے تاکہ میں جو ہے وہاں پر جا کر آپ کے نمائندے کی حیثیت سے کام کروں؟ میرا اگزیکٹلی اب یہی سوال ہے. جس طرح شہید عارف الحسینی کی یہ کیفیت ہے، افریقہ کی سرزمین پر شیخ ابراہیم زکزاکی کی بالکل یہی کیفیت. انہوں نے قم میں اس جو عرصہ گزارا اور اس میں رہبر معظم اور امام خمینی اور رہبر معظم کی شخصیت سے جو کچھ سیکھا اس کو لا کر اپنے علاقے میں امپلائی کرنا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا. کہیں پر اس بندے کو کیا یہ ضرور پڑی کہ وہ دوبارہ قم جائے اور رہبر سے اپنے لیے کسی نمائندگی کا لیٹر لے کر آئے تاکہ پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ میں نمائندہ ہوں پھر لوگ اس کے پیچھے آئیں؟ میرے خیال سے ایسی، اگر ہم تاریخ میں بھی کہیں چلے جائیں تو ایسی بظاہر کوئی ہمیں صورتحال کم ہی نظر آتی. اپنے آپ کو مثلا حضرت مسلم سے تشبیہ دے کر یہ کہنا ہے، حضرت مسلم کا مقام کجا؟ حضرت مسلم اپنے دور میں امام حسین کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتے تھے، امام کے ساتھ رہنے والے آدمی تھے، امام کے گھر میں رہنے والے آدمی تھے، امام کے بھائی تھے. وہ کنڈیشن اور ہے، یہاں جو کنڈیشن ہے وہ الگ ہیں. آپ حتیٰ کسی بھی جگہ پہ جا کے دیکھنا، شیخ ابراہیم زکزاکی نہ عارف الحسینی، نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہ انہی کے دفتر میں، انہی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، انہی کے درس میں آ رہے ہیں، انہی کا رائٹ ہینڈ کہلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں، ایک عام طالب علم ہے. وہ عام طالب علم لیکن آنے کے بعد جب اپنے علاقے میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر رہبر انقلاب کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا خط لے کر چل رہا ہے، پھر اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی نمائندگی کے لیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہوں یا نہیں. اصل نمائندے کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیوں اس چکر میں لگے ہوئے. بھائی جو بھی کام کرے کریں، آپ کام ایسا کریں کہ خود رہبر یہ کہے کہ یہ میرے خط پہ چل رہا ہے، یہ ہے جو بندہ میرے خط کو فالو کر رہا ہے. یہ مشکل کام ہے کیا؟ اگر مشکل کام لگ رہا ہے تو پھر آپ کسی اور کو کرنے دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مگر عارف الحسینی صاحب، شہید عارف الحسینی نے یہ کیا، مگر شیخ ابراہیم زکزاکی نے یہ کیا کہ لوگوں کو پہلے لا کر لیٹر دکھایا پھر اس کے بعد نہیں. شہید عارف الحسینی کی سیرت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، شہید عارف الحسینی کی سیرت میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت نمایاں. ان میں سے ایک آپ کا اخلاص، آپ کا تقویٰ اور ایک آپ کا وحدت کے لیے کام. یہ تین کام شہید عارف الحسینی کی زندگی پر چھائے ہوں۔ آپ واضح طور پر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی نام کی ضرورت نہیں ہے، ہدف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمارا ہدف، حتیٰ بعض تقاریر کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اگر ہدف ہمارا مثلا جمعیت جو ہے وہ ہمارے ہدف کو اگر کر رہی ہے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ ہدف ہونا چاہیے، نام ضروری نہیں۔ تحریک کے نام سے ہو یا جمعیت کے نام سے اگر ہدف حاصل ہو رہا ہے تو ہدف حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ اس کا کریڈٹ یا نام جو ہے وہ جمعیت کا ہو، نو پرابلم۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جس کو ہم پاکستان میں، اب دیکھیں یہ اثر ہے تاریخ میں، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ کاش ہم مطلب شہادت کے موضوع پر بات کر رہے ہوتے تو پھر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شہادتوں میں سے بھی وہ شہادت کہ جو شہید کے جانے کے بعد مسلسل ایک ملت کو روح دے رہی ہو، زندگی اور حیات عطا کر رہی ہو، ایسی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حالانکہ کتنا ٹائم ہے جو شہید نے گزارا ہے، 83 میں غالباً تحریک بنی ہے اور 86 میں، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو تاریخوں میں تھوڑا سا مجھے ذرا اس حوالے سے اشتباہ ہو جاتا ہے، جب تاریخیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر میرے بھی ذہن سے نکلنے لگتی ہیں، بہرحال میں اگر یہ اس نے میرا ساتھ دیا تو۔ تحریک 83 میں مفتی جعفر حسین صاحب کی وفات ہے اور 84 میں آپ کے نائب علامہ سید صفدر حسین نجفی نے تمام علماء کو جمع کرنے کے بعد شہید کو جو ہے وہ اناؤنس کیا ایز اے قائد۔ اچھا 84 میں اگر شہید نے قیادت سنبھالی ہے اور آپ کی شہادت کب ہے؟ 88۔ کتنے سال ہوا؟ ہارڈلی 4 ایئرس۔ 4 سال کے اندر وہ بندہ وہ کام کر گیا ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر، اب کتنا، 88 سے لے کر آج کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال۔ 4 سال کا کیا ہوا کام ملت جو ہے وہ 30 سال سے اس پہ گزارا کر رہی ہے۔ اس کا اب یعنی اب ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر الہی ہو کر کام کیا جائے تو کتنا چھوٹا سا کام کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے، یہی میں سورہ فیل سے، کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں چونکہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اس ٹائمنگ میں، چونکہ میرے حساب سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا یہ آڈ ٹائم ہے، اب 11 ویسے ہی بچ چکے ہیں۔ جو چیز میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا سورہ فیل میں بھی وہ یہی تھی کہ لشکر کے بڑے ہونے کو مت دیکھو، دشمن کے بڑے ہونے کو مت دیکھو، دشمن کی طاقت کو مت دیکھو۔ اگر تم قدرتی ضعیف ہوگے تو اللہ ابابیل بھیجے گا، اگر حقیقی ضعیف ہوگے تو اللہ ابابیل بھیج دے گا، اگر تم اتنے ضعیف نہیں ہو تو پھر تمہیں اپنے اندر سے افراد نکالنے ہیں۔ دو ہی مرحلے نا، یا ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم حقیقی ضعیف ہوں گے، ہمارا کام کیا؟ ہمارا کام ہے کھڑے رہنا، ہمارا کام ہے استادگی۔ حضرت عبد المطلب سرنڈر کر دیتے کیا ہوتا؟ حضرت عبد المطلب لوگوں کو کہتے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ چھوڑ کر، کیا ہوتا؟ حضرت عبد المطلب جا کر اس کو یہ کہتے کہ بھائی ہمیں نکلنے دو، تم جانو اور اللہ کا گھر جانے، مثلا نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ حتیٰ بعض روایت میں یہ کہ ابراہ نے آ کر یہ بھی کہا کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تم میرا راستہ نہیں روکو گے میں صرف اس گھر کو گراؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو اللہ کا گھر ہے، اب اگر ہم اتنے ضعیف ہوں گے تو اللہ ابابیل بھیجے گا، یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اتنے ضعیف نہیں ہیں تو پھر ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ یہ وہ فرد ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ بھی کہتا رہا ہے کہ مجھے 2-2.5 سال تو صرف لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگ گئے کہ میں شیعہ، اور آج ہر شیعہ اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے نسبت دے سکے اسی شخص سے جس کی تشیع کو ماننے کے لوگ تیار نہیں تھے۔ اس کے وجود کا اثر آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ مجھ میں، مطلب یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کی تشیع آپ جا کر دیکھیں، ان کے احوال کو دیکھیں، اور پھر پارا چنار کو جا کر دیکھیں۔ کیا پارا چنار ہمارے بعض علاقوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہے؟ کیا پارا چنار اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ہم سے زیادہ تعلیم موجود ہے؟ ہم سے زیادہ فیسلٹی کچھ بھی نہیں۔ پہاڑی علاقے ہیں، زندگی وہاں مشکل سے بسر ہوتی ہے، لیکن اس شخصیت کے وجود نے ان کو آج کہاں، آج تک پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہم یہ کہیں کہ جو واقعی سر اٹھا کر بات کرنے والے لوگ ہیں، اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ بس ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر للہن الہی کام ہو رہا ہو، الہی نام کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، حتیٰ آپ کے قول اقوال میں اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے کام کر رہے ہو تب بھی شرک ہے، اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہو تب بھی شرک ہے، تو اپنی ذات اور لوگوں کے کام کو چھوڑو، اللہ کے لیے کام کرو، تمہارے اپنا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے جو کام ہے اگر اس کو تم للہن کر رہے ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے لیے، دیکھیے بات ساری شہید کی مختصر سی زندگی ہمیں یہ درس دے گئی ہے کہ جو اس سورہ میں بھی موجود ہے کہ پتھر چاہے چھوٹا سا ہو اگر اللہ کی طرف سے ہو ہاتھی مار دیتا ہے، اس کو ہونا نسبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ میرا کام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مختصر سا کام کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی طرف واقعاً خلوص سے ہے اثر دکھائے گا۔ لہذا میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، میرے ذمہ داری یہ کہ میں صرف خلوص سے کام کروں، ذاتی میری نمود و نمائش نہ ہو، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کروں۔ لہذا آپ شہید کے حالات میں جا کر دیکھیں، کئی مقامات ایسے تھے کہ جہاں شاید شہید لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے لوگوں کی خوشنودی پر اللہ کی خوشنودی کو مقدم کیا۔ لہذا آپ پورے پاکستان میں جس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ، اب دیکھیں دشمن کی نگاہ میں کون سی چیز کھٹکتی ہے، ایک ایسا وجود کے جو افراد کے اندر اتحاد کی کیفیت کو پیدا کر رہی ہے، کیوں جتنے آپ مستحکم ہوتے چلے جائیں گے آپ کا دشمن اتنا ضعیف ہوتا چلا جائے۔ آج ہم کتنی اور تقسیمات میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ حیف ہے یا نہیں ہے کہ خود ایک شہید کے نام پر ہی ہمارے پاس چار یا پانچ دھڑے بنے ہوئے، اور ہر دھڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں شہید کا ساتھی ہوں، جبکہ شہید وحدت کے سب سے بڑے دائی تھے۔ تو یہ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے نا کہ ہم کیسے وحدت کے اور کیسے ہم شہید قائد کے پیرو ہونے کے دعوے دار ہیں کہ جب ہم چار گروہ میں بٹے ہوئے بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں شہید قائد کا فالوور ہوں، جبکہ اس بندے کی شخصیت کا یعنی نچوڑ اگر آپ، میں یقین کریں جو کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا بات کروں، تو جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اس بندے کی زندگی کا نچوڑ وحدت ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وحدت میں لگا دیا، اور جس چیز نے ان کی شخصیت کو تمام کے اوپر حاوی کیا ہوا تھا وہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ پر ہمیں علماء کے درمیان ابھی بھی جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے، جن چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، ہر وہ پلیٹ فارم جہاں سے تکفیریت کی بو آئے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو کی تذلیل کرنا، اختلاف کو ہوا دینا، کیا میں مان لوں کہ وہ شہید قائد کا پلیٹ فارم ہے؟ جہاں نام و نمود کی بو آئے، جہاں پر خلوص کی کمی نظر آئے، جہاں تقویٰ کی کمی نظر آئے، تو کیا میں مان لوں کہ یہ شہید قائد کا پلیٹ فارم ہے؟ جو اپنی پوری زندگی میں، یعنی اب میں کہہ رہا ہوں نا چار سال کی اس کی قائدانہ زندگی کا جو خلاصہ وہ یہ اخلاص، تقویٰ اور وحدت، اور اسی سرچشمے سے وہ اتنے بڑے کام کر گئے کہ میں عرض کر رہا ہوں 30 سال ہو گئے ہماری قوم کو ہم ان کے نام کا کھا رہے ہیں، یہی وہ رزق ہے جو کہ شہیدوں سے ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رزق کو بھی شہیدوں سے لینے کے بعد، شہید نے تو رزق دے دیا، اب اگر ہم اس رزق کو لے کر ہم حرام کر رہے ہیں تو اس میں شہید کا کوئی قصور نہیں ہے، شہید اپنے حصے کا کام کر گیا۔ لہذا دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد، یہ جتنا بھی سلسلہ آج ہم نے تیرے کلام کو سمجھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے جو بھی سلسلہ جاری کیا، اس کا جو بھی حقیر سا ثواب تیری بارگاہ میں ہے، کیونکہ حقیر ثواب نہیں ہے، ہماری ذات ہے، ہمارا کام ہے، ہماری حیثیت سے، ورنہ تیرا کلام یقیناً بہت بلند ہے، ہمارا جو کام حقیر سی، ہماری جو حقیر سی کوششیں ہیں، اس کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں بارے رہا، بالخصوص آج کی اس سلسلہ کا جو ثواب ہے شہید عارف الحسینی کو سال فرما، بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد، وارث حقیقی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور وارث حقیقی قرآن امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد، جہاں جہاں مومنین باطل صبر سر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، خصوصاً یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے مومنین کی مدد فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص بار الہ رہبر انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔